سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب و راجہ معرف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، زندگی میری پابند سنت رہے۔ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، چیز ہوتی ہے اشعار، اور الہام ولایت ہوتا ہے، اور تمام اشعار اولیاء اللہ کے قرآن و حدیث سے مقتبس ہوتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ ابتداء سنت، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تصوف کی ابتدا بھی ابتداء سنت ہے اور انتہا بھی ابتداء سنت ہے، سب کام ابتداء سنت سے بنے گا۔ اگر نماز بھی ہے تو ابتداء سنت کرنی پڑے گی تو اللہ کے یہاں قبول ہے، سنت کے خلاف نماز اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اسی طرح جو کام بھی کیا جائے، غرض یہ کہ ظاہری بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، اخلاقیات ہو، گفتگو ہو، جو کچھ بھی بات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، سب کی سب سنت کے مطابق ہم بنائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو حاصل ہوگی، اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ کسی اللہ والے سے تعلق کر کے، کسی اہل محبت سے تعلق کر کے اللہ کی محبت کو حاصل کر لو، زندگی میں بھی یہ شمع روشن رہے گی، قبر میں بھی یہ شمع روشن رہے گی، اور محشر کی اندھیریوں میں بھی یہ شمع روشن رہے گی، اور کل صراط پر بھی یہ شمع روشن رہے گی، یہاں تک کہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اتباع سنت میں سب سے بڑا درجہ تقویٰ ہے، تقویٰ اختیار کرنا۔ تقویٰ کی معنی گناہ سے بچنا، تقاضے کے باوجود گناہ سے بچنا، اپنے تقاضے کو کچل دینا، تقاضے پر عمل نہ کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل تقویٰ والی حیات نصیب فرمائے، اور کامل اتباع سنت نصیب فرمائے، دین کے پانچوں شعبوں کے اندر، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، اور معاملات میں بھی، اور معاشرت میں بھی، اور اخلاق میں بھی، سب کے سب میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اتباع سنت عطا فرمائے۔ دل میں اللہ ہی کی محبت ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا ہاتھ میں رکھنا جائز، جیب میں رکھنا جائز، صندوق میں رکھنا جائز، لیکن دل میں رکھنا حرام ہے، دل میں رکھنا حرام ہے۔ دنیا اگرچہ نعمت ہے، مال ہے، نعمت ہے، اور حقیقت میں آخرت کی کشتی چلانے کے لیے ذریعہ ہے، لیکن یہی پانی جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے، پانی کے بغیر کشتی چلتی نہیں، لیکن جب تک پانی کشتی کے باہر رہتا ہے، کشتی کی معاونت کرتا ہے، اور یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کشتی ڈوبنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھنا ہے، دل میں ہو تو صرف اللہ ہی اللہ ہو۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالی خانقاہ کا مقصد فرماتے تھے، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ اللہ تعالی نے انسان میں دونوں مادے رکھے ہیں، خیر کا مادہ بھی، شر کا مادہ بھی، فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ بلکہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ فجور کے مادے کو اللہ نے پہلے بیان کیا، اور اس کی مثال یہ فرمائی کہ دیکھو تقویٰ جب ہوتا ہے، جب تقاضا پیدا ہو، گناہ پر قدرت ہو، اس کو کچلے، اس پر عمل نہ کرے۔ ایک آدمی جنگل میں رہتا ہے، نظر کہاں بچائے گا، کس سے نظر بچائے گا؟ اور فرمائے کہ دیکھو اللہ نے فجور کا مادہ رکھا ہے، اگر رکھا نہ ہوتا تو پھر تقویٰ کا مادہ کے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا؟ مثلاً ایک آدمی کہے کہ دیکھو فلاں جگہ وہ قلم رکھا ہے، اور قلم ہو نہیں تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے مادہ رکھا ہے، اور فی نفسی ہی اللہ نے جتنے مادے رکھے ہیں، شہوت کا، غصے کا، حسد کا، یہ سب مادے انسان کے اندر ہیں، لیکن فی نفسی ہی یہ مادے رذیلا نہیں ہے، برے نہیں ہے، مذموم نہیں ہے، حقیقت میں ان کا استعمال اچھا اور برا ہوتا ہے۔ مثلاً غصہ ہے، اس کا اچھا استعمال کافروں پر ہوگا جب میدان جہاد ہوگا، یا اس کا اچھا استعمال اس وقت ہوگا جب کوئی خلاف شرع کام دیکھے گا، اس وقت غصہ نافذ کرے گا اس کے درجے کے مطابق، اس کے مناسبت سے، موقع کے مناسبت سے۔ اسی طرح اولاد کوئی ایسا کام کرے گی، وہاں جیسا غصے کا حق ہے وہاں ایسا غصہ استعمال کرے گا، لیکن یہی غصہ اگر کمزوروں پہ آنا شروع ہو جائے تو یہ حرام ہو جائے گا، بے جا غصہ حرام ہے۔ تو فی نفسی ہی کوئی مادہ جو ہے وہ اللہ نے برا پیدا نہیں کیا، اس کا استعمال اچھا اور برا ہے، اور یہ خیر اور شر کے مادے پر اختیار دے دیا اللہ نے کہ چاہو تو خیر کا راستہ اختیار کر لو، چاہے تو اپنی نفس کی بات مان کر تم جہنم کا راستہ اختیار کر لو۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مادے تو دونوں ہی ہیں، دیا سلائی بھی ہے، اور ماچس کا جو مسالہ جس پہ ربڑ کر دیا سلائی جلائی جاتی ہے تو وہ بھی موجود ہے، بس رگڑنے کی دیر ہے تو اللہ کا فضل ہوتا ہے تو یہ رگڑ سے بچے رہتے ہیں, ورنہ یہ مادی انسان کے اندر دونوں ایسے ذرا سی رگڑ لگی اور گناہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت جس پر ہوتی ہے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی ایسی رحمت کا سایہ فرمائے کہ ہم گناہوں میں ابتلا نہ ہو سکے, گناہ میں مبتلا نہ ہوں, اللہ کو ناراض نہ کرے. ایک لمحہ ہے,
ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے گے, بس تیرے نام کی دل میں دعوت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, بس میرے زندگی میری پابند سنت رہے, عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, اپنے اعمال پر گردن قیامت رہے, عاشقوں میں میرا
سیوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال پر اپنی نیکیوں پر بھی نادم رہتے ہیں کہ ہمارے محبوب پاک کے لائق ہمارا یہ کام نہیں ہے. اس لیے گناہ تو الگ بات ہے, خطا تو الگ ہونا, خطا ہوتی ہے تو عاشقین عارفین اس قدر روتے ہیں کہ ارشاد ہم کو ہلا دیتے ہیں. ارشد از امین اور مرنے بھی گناہگاروں کے نالوں سے آہ و فغاں سے عرش اعظم ہلنے لگتا ہے بوجہ رحمت کے, اور اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ اس کو بخش لیجیے, اور فرشتے رونے لگتے ہیں, اور یہ اللہ نے خطا پر اتنا روتے ہیں کہ آسمان روتا ہے, زمین روتی ہے. تو لیکن اپنے نیک اعمال پر بھی وہ نادم رہتے ہیں کہ جس درجہ عبادت کرنی چاہیے تھی, جس محبت سے, جس اخلاص سے, اور جس خشیت الہی سے, وہ ہم سے نہ ہو سکی. اور کیوں نہ ہو یہ ندامت جبکہ سرکار دو عالم سید دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ تر ہستی, سب سے مزاج شناس ہستی, اور سب سے محبوب تر ہستی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں, ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک, اے اللہ میں آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا اور آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. تو امتی کی کیا حیثیت ہے, کیسے وہ ناز کریں, ایک عاشق ہے اور ایک معشوق ہے. اگر عاشق صاحب اپنی نوک پلک معشوق کے پاس جائیں اور آئینہ نکال کر اپنے ہی حسن کا مشاہدہ کرنے لگے, ہماری نوک پلک ایسی, ہمارے آنکھیں ایسی, ہمارے گال ایسے, ہمارے بال ایسے, تو معشوق ایک جھاپڑ لگائے کر کہے گا نکلو یہاں سے, مجھ سے ملنے آئے ہو یا اپنی خوبیاں بیان کرنے آئے. جب ایک دنیاوی عاشق و معشوق اس کو برداشت نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کو کتنے صاحب غیرت ہیں, کیسے غیور ہیں, اللہ تعالیٰ کیسے اس کو برداشت کریں گے. تو میرے دوستو, عاشقوں کی عادت یہی ہے کہ اپنے ہر عمل پر نادے رہیں اور اپنے عمل کو اس قابل نہ سمجھے, اس عمل پر شکر گزار تو ہو لیکن اللہ ہی سے فریاد کرے, قبولیت کی فریاد کرے, اور عدم قبولیت سے ڈرتا ہے, یہ عاشقوں کا کام ہے.
عاشقوں نے میرا نام لکھ جائے گا, اپنے اعمال پر گردن قدامت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے تیری مرضی پہ ہر
پیدا ہوتا ہے اور اس کو کچلتا ہے, اس پر عمل نہیں کرتا. لیکن ایک آدمی ہے جو حسرت رکھتا ہے, کاش ہم یہ گناہ کر لیتے, کاش ہم یہ مدد کر لیتے, کاش شریعت میں یہ حکم نہ ہوتا. یہ بڑی بےودہ بات ہے, بے وقوفی کی بات ہے. جیسے چھوٹا بچہ رنگین منقش سانپ کو دیکھ کر مچلنے لگتا ہے کہ ہم اس سے کھیلیں گے, ماں باپ جو ہے اس کو روکتے ہیں اور ماں باپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ سانپ ڈس لے گا, موت واقع ہو جائے گی, تکلیف ہوگی. مگر بچہ مچلتا ہے اس منقش سانپ کو دیکھ کر کہ ہم تو اس سے کھیلیں گے, ہمیں چاہیے. اسی طرح انسان کا نفس جو ہے جو مہذب نہیں ہوتا, جس کی تہذیب نہ کی گئی ہو, تزکیہ نہ کیا گیا ہو, وہ گناہوں کے لیے مچلتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ ہمیں ایسا ذوق نیکیوں کا عطا فرما دے اور گناہوں سے ایسی نفرت عطا فرما دے, گناہوں کی حقیقت کھول دے کہ گناہوں کی حقیقت یہی ہے کہ ہمارے دین کے لیے تو ہے ہی نقصان دہ, دنیا کے لیے بھی نقصان دہ. ہر گناہ سے نحوست آتی ہے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے منحوس گھڑی وہ ہے. ہم تو منحوسیت اس میں دیکھتے ہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں چیل نے گھونسلہ بنا لیا ہے, بڑی نحوست آئے گی اس کی یا اور کوئی ایسی چیز, مگر حقیقت کیا ہے نحوست کی, کہ گناہوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے منحوس گھڑی وہ ہے جب وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے, یہ حقیقت ہمارے دل پر کھل جائے کہ گناہوں سے ہماری دنیا کا بھی نقصان ہے, روزی میں بے برکتی, طرح طرح کے مسائل, پریشانیاں, الجھنیں. گناہوں سے بہت تنگی آتی ہے اور نیکیوں سے برکت آتی ہے. گناہوں سے بچنے سے, تقویٰ سے روزی میں بھی برکت ہے, آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, جو تقویٰ اختیار کرتا ہے, ان سے ڈر کے رہتا ہے, ان سے مشکلات سے نکالتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ ضروری دیتے ہیں جہاں سے اس کو دعوان بھی نہیں ہوتا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, جو ہم سے ڈر کے رہتا ہے ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں, کاموں میں آسانی فرماتے ہیں. تو تقویٰ سے رہنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور گناہوں کے اندر ہر طرح کا نقصان ہی نقصان ہے. سب سے بڑا نقصان گناہ کرنے سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اللہ نہیں چاہتے, میرے شیخ رحم اللہ کہ اللہ تعالیٰ درجات بے حد بلند فرمائے, فرماتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ ہم پر اسی لیے فرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے اور اللہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ گناہ کر کے مجھ سے دور ہو جائے. اس لیے اللہ نے تقویٰ فرض کیا, نگاہوں کی حفاظت فرض کر دی. یہ نگاہ خراب کریں گے اور خدا نخواستہ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے نگاہ ہی کو منع فرما دیا کہ نگاہ ڈالو ہی نہیں, نہ بحرم پر نگاہ ڈالو نہیں, حرام کر دیا اس کو تاکہ میرے بندے فتنے میں نہ پڑ جائیں. بس اس بات کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے کہ گناہ اللہ سے دور کرتا ہے اور بندے کے دنیا کا بھی نقصان ہے اس میں اور آخرت کا بھی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, ہم سب کو کامل تقویٰ والی زندگی عطا فرمائے, ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم اپنا ہر لمحہ اللہ پر فدا کریں, ہر آرزو اپنی اللہ پر فدا کر دیں اور ہر نفع اللہ پر فدا کر دیں. چاہے کتنا نقصان ہو اللہ کو راضی کرنے میں ہم وہ نقصان اٹھا لیں, جان جاتی ہے, جان بھی چلی جائے تو بھی ہم اللہ کو ناراض نہ کریں. اللہ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے. میں بات عرض کر رہا تھا کہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے انسان کے اندر رکھے ہیں. تو ہمارے شیخ رحم اللہ کا جو شعر ہے اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, تو انسان کے اندر دو قسم کے مادے ہیں بنیادی طور پر, ایک جاہی اور ایک باہی. جاہی یعنی اپنی عزت چاہنا اور اس کے ذیل میں جتنے گناہ آتے ہیں, اور باہی شہوت کے گناہ ہیں اس کے ذیل میں جتنے گناہ آتے ہیں. تو جاہ اور باہ دو قسم کے گناہ ہیں, جاہ اور باہ. جاہ مانے اپنی عزت چاہنا اور تکبر اور عجب اور بیجا غصہ, یہ سب اس کے ذیل میں آتے ہیں. اسی طرح باہی گناہ ہے وہ شہوت کے گناہ ہیں. تو اگر کسی اللہ والے سے تعلق کر کے اور کچھ وقت خانقاہ میں لگا کے یہ باہ کی باہ نکال دیں اور جاہ کی جیم نکال دیں تو باقی کیا بچا؟ باہ کی باہ نکال دو اور جاہ کی جیم نکال دو. اور یہ کام صرف خانقاہی میں ہو سکتا ہے. جیسے آپریشن ہوتا ہے تو آپریشن تھیٹر اس کے لیے ضروری ہے, تو گویا کہ یہ روحانی آپریشن تھیٹر ہے, روحانی بیوٹی پارلر ہے. بیوٹی پارلر کا نام دیا کہ جس طرح دلہن کو سجاتے ہیں, سنوارتے ہیں, میک اپ کرتے ہیں, اسی طرح سے کوئی میک اپ کرنے والا ہوتا ہے تو اسی طرح سے یہاں روحانی بیوٹی پارلر ہوتا ہے, روحانی میک اپ ہوتا ہے کہ دل کے اندر سے جو کانٹے گناہوں کے ہیں, بری بری عادتیں ہیں, ان کو شیخ جو ہے وہ صفائی کرتا ہے, دل کی صفائی کرتا ہے اور وہ غلاظت نکالتا ہے اور اس کی جگہ اللہ کی محبت بڑھتا رہتا ہے. اس کی صحبت میں اللہ کی محبت حاصل ہوتی رہتی ہے, گناہوں کی عادتیں چھوٹتی رہتی ہیں. تو اس طرح سے باہ کی باہ نکل جاتی ہے اور جاہ کی جیم نکل جاتی ہے, رہ جاتا ہے صرف آہ آہ. اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. اور اگر یہ نہ ہو تو خانقاہ نہیں بلکہ خوامخواہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے.
تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا اور دل میں بھی نا حضرت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس دل میں درد محبت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے. میر بس دل میں درد محبت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, بس میرے
اللہ کے ولی سے اللہ کے لیے تعلق ہو جانا نعمت عظمیٰ ہے. بہت بڑی نعمت ہے، سبھی کچھ اس پہ حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر کامل ولی ہو، عالم بھی ہو تو بھائی کیا نہیں ملتا، دین کے تمام شعبے اسے مل جاتے ہیں، بعثت نبوت کے جتنے ہی مقاصد ہیں سب کے سب اس میں مل جاتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم بھی مل جاتی ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی ہمیشہ چار باتیں بیان کرواتے تھے، ساتھ میں ضرور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ بھائی سب سے پہلے یہ بیان کرو کہ کلام اللہ کی تصحیح، کلام اللہ کو صحیح پڑھنا تجوید کے ساتھ، اور فرماتے تھے کہ بھائی تھوڑے دن کی محنت ہے، اگر روزانہ 10-15-20 منٹ کسی ماہر کا حساب سے قرآن پاک کو صحیح کر لیا جائے، تجوید صحیح کر لی جائے، تو قرآن پاک پڑھنا زندگی بھر کے لیے ٹھیک ہو جائے گا، اور الہی کو ٹھیک ٹھیک پڑھنا یہ اللہ کے کلام کا حق بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی شاعر کے اشعار کو غلط سلط پڑھے، شاعر کو کتنا غصہ آتا ہے، اور یہ تو احکام الحاکمین کا کلام ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام، کلام بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے، یہ احکام الحاکمین جو بادشاہوں کو بادشاہ کی دیکھ دیتا ہے ان کا کلام ہے، اس کو ٹھیک پڑھنا چاہیے، اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، تو کلام الہی کو درست کر لیں۔ اور جیسا کہ سب جانتے ہی ہیں، اس سبق کو ہمارے حضرت نے اتنا کہلوایا ہے، اتنا کہلوایا ہے، اتنے لوگوں سے بیان کروایا ہے، یہی چار باتیں کہ بھائی یہ چار کام کر لو تو پورے دین پر عمل کرنا آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جائے، اور کسی اللہ والے سے تعلق کر لیں، شرط یہی ہے۔ تو پانچوں شعبے، چاروں شعبے اور بعثت مقاصد، بعثت کے جتنے مقاصد ہیں سب کسی اللہ والے کے پاس مل جاتے ہیں، قرآن پاک کی تصحیح، اس کی تعلیم، اس کے مطالب، تزکیہ، اور جو ہے وہ ظاہری طہارت، باطنی طہارت، یہ سب کی ضرورت اولیاء اللہ کے پاس رہنے سے مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہی حضرت والا رحم اللہ نے زندگی بھر چار باتیں بیان کروائیں کہ بھائی تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں، مرد عورتوں کو تو داڑھی نہیں آئے گی، نہ ہم کو رکھنا چاہیے۔ ہاں البتہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ بھائی پیار محبت کے ساتھ اگر بھائی کی داڑھی نہیں ہے اس کو پیار سے کہے کہ بھائی داڑھی رکھ لو، سنت کے مطابق ڈل جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، یا شوہر کے نہیں ہے تو اس کو محبت سے، ادب سے، طریقے سے، طریقے کو پوچھ کر کہ کیا طریقہ ہم اختیار کریں، تو اس طرح سے وہ بھی داڑھی کا جواب حاصل کر سکتی ہیں۔ لیکن مردوں کے لیے حکم ہے تینوں طرف سے اپنی ایک مٹھی داڑھی رکھیں، ایک مٹھی سے کم نہ کریں، اور داڑھی کا بچہ ہے یہ، اس کو بھی کاٹنا، سیٹنگ کرنا، یہ بھی حرام ہے، اور ایک مٹھی سے کم، ایک چاول بھی کم کترانا حرام ہے، اور سر پر انگریزی ڈالنا، خلاف سنت ڈالنا، میں یہ آیت پڑھ کر مجھ کو بے حد فائدہ ہوتا ہے، دوستوں کو بھی سناتا رہتا ہوں کہ غیروں کی تقلید کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی منع فرمایا، اور زیادہ بھی منع فرمایا، لیکن غیر قوموں کی شباہت بنانا، ان کی تقلید کرنا، ان سے محبت رکھنا، ان کے طریقوں کو پسند کرنا، ان کی طرف مائل ہونا، ان کی طرف مائل ہونے کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اللہ فرماتے ہیں کہ خبردار ان کی طرف جھکاؤ بھی نہ کرنا، مائل بھی نہ ہونا، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کون لوگ ہیں یہ سب سے بڑے ظالم، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے سب سے بڑے ظالم، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں، ان لوگوں کی طرف میلان بھی نہ کرنا، ان کے طور طریقوں کو پسند بھی نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا، فتمسکم النار، تم کو آگ لپٹ جائے گی، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تم اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے، وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، پھر تم مدد بھی نہیں کیے جاؤ گے، یعنی اللہ کی مدد تم سے رٹ جاؤ گی۔ آج دیکھیے کہ مسلمانوں نے اپنی وضع قطع کو کس قدر بدل لیا ہے، سنت سے دور، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بات یہی ہے کہ اگر آج ایک مسلمان کو کھڑا کر دیں، عام طور پر یہ بات ہے، اللہ ماشاء اللہ، اور ایک یہودی یا نصرانی کو کھڑا کر دیں تو ظاہر کے اعتبار سے کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے. یہ حال ہو گیا ہے ہمارا. سر پر بال ہے تو خلاف سنت, کسی نہ کسی قوم کی نقل ہے, اور داڑھی تو ہے نہیں, مونڈی ہوئی ہے, اور لباس بھی ہمارا ایسا ہے کہ یعنی بالکل شرم آ جائے دیکھ کر. ایسا لباس ہے, اتنا چست لباس ہے اور اتنا مختصر لباس ہے. عورت ہے تو بے پردہ ہے, پردے کا نام و نشان نہیں, حیا بالکل نہیں, حیا جاتی رہی, بالکل پتہ ہی نہیں چلتا. طور طریقوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. اس قدر حیا کا جنازہ نکل چکا ہے کہ اب کوئی زنانہ پن ہے ہی نہیں, اس میں نسوانیت رہی ہی نہیں, بالکل ختم ہو گئی. اور اب کیا اس سے آگے کہیے کہ آپ جو ہے اب تو جنس کی تبدیلی کہ وہ کس سے ہو رہے ہیں, جنس تبدیل کی جا رہی ہے, حرام کام کیے جا رہے ہیں, بیراہ روی کا یہ حال ہو گیا. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے, غیروں کی تبدیل سے اور ان کی ذرا جھکاؤ سے, اعلان سے اللہ تعالیٰ نے اس درجہ منع فرمایا کہ ظالم لوگوں کی طرف جھکاؤ بھی نہ کرنا, ورنہ تم کو آگ لے پڑ جائیں گے. جہنم کا بڑھاوا دیا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جہنم کی وعید بڑے گناہوں پر آتی ہے, چھوٹے گناہوں پر جہنم کی وعید نہیں. بچنے کو تو اللہ فرماتے ہیں لیکن وعید جہنم کی بڑے بڑے گناہوں پر آتی ہے. تو یہ بڑا گناہ ہے. غیروں کے طریقوں پر عمل کرنا تو اور بڑا ہے. یہاں تو صرف جھکاؤ اور میلان پر لامنا فرمائے کہ اگر تمہارا میلان بھی ہوا تو تم کو آگ لے پڑ جائے گی اور اللہ کی مدد تم سے ہٹ جائے گی. اور آج یہی معاملہ ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ کی خاص مدد ہم سے ہٹ چکی ہے اور ہماری وضع پتہ غیر مسلموں کی ہے. عورتیں ہیں تو بے پردگی, اور پھر ان کے لباس بھی ویسے ہی ہیں جنہوں نے اپنے ہر طرح کی صفات کو ختم کر دیا. جانوروں سے بدتر ان کے حالات ہیں. کسی نو مسلم عورت نے کب کہا تھا, کس زمانے میں, امریکن عورت نو مسلم تھی, اس نے کہا کہ آج مسلمان کفار کا ڈھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں, جس چیز سے تنگ آ کر واپس لوٹ رہے ہیں, جس چیز کی انتہا جانوروں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنے پر بھی ان کو چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے. انسان کو چھوڑ کر, ایک انسان کو چھوڑ کر دس انسانوں سے اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد حوث بڑھتی رہی, یہاں تک کہ جانوروں سے حوث کو پورا کرنے لگے. اب اس کی انتہا ہو گئی کہ اب جانور سے بھی تسلی نہیں ہے, اب اور طریقوں سے تسلی کرنے کی ہر وقت پریشان ہے کہ کیا کریں. تو یہ حال ہو گیا ہے. اس تنگی پر آ کر, اس نہج پر آ کر اب وہ سکون کی تلاش میں پھر رہے ہیں. تو کسی کو جس کو اللہ تعالیٰ مقدر کرے اس کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے, اسلام کو پا لیتا ہے. اب اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم کیسی وحشیانہ زندگی, جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے. غرض یہ کہ میرے دوستوں, سر سے پیر تک اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور نمونے پر ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے. تو وضع پتہ بھی ہماری اسلامی ہو, سنت کے مطابق ہو, سر سے لے کر پیر تک, اور ٹخنوں کو بند نہ ڈھکیں, جب چل رہے ہوں کھڑے رہے ہوں تو حالتوں میں تب نہ ڈھانکنا ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ یہ تو باتیں اسٹرکچر کی ہیں کہ ہمارا اسٹرکچر اس سے درست ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, ظاہر ہمارا بن جائے گا. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب ظاہر بن جاتا ہے تو اس ظاہر کی برکت سے اللہ تعالیٰ باطن بھی بنا دیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ان کے محبوب جیسا ہو گیا تو اللہ کو گوار نہیں ہے کہ میرے محبوب کی شکل میں ہو تو اس کا باطن خراب ہو, اندر سے داغدار ہو, بلکہ ظاہر جیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا باطن بنا دیتے ہیں, اس کو اللہ والا بھی بنا دیتے ہیں. ظاہری گناہوں کو چھوڑنے سے باطنی گناہ بھی چھوڑنے کی توفیق ہو جاتی ہے. تو اسٹرکچر تو ہو گیا, فرمائے کہ فنیشنگ دو کام سے کر لو. ایک یہ کہ نگاہ کی حفاظت کر لو, کسی نامحرم کو نہ دیکھو, موبائل کے اندر گندگی مت دیکھو. اس زمانے میں تو یہ موبائل نہیں تھے, اسمارٹ فون نہیں, میرے میموری کارڈ اور یہ سب چیزیں آنی شروع ہوئی تھی, لیکن حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ ہمارے 70 برس سے یہی مضمون بیان تھا. 70 برس ساری عمر سمجھ لیجئے کہ ساری عمر حضرت والا نے یہی ایک مضمون بیان فرمایا, اور قسمیں اٹھا کر, رو رو کر, کبھی رمضان کا حوالہ دے کے, کبھی مسجد کا حوالہ دے کے, کبھی مسافر ہونے کا حوالہ دے کے, روتے ہوئے ہر دفعہ یہ مضمون حضرت فرما دیتے کہ ایک کام کر لو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تم اللہ کے ولی ہو جاؤ گے. اور اس میں راز کیا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت میں یہ سب بات کیسے ہو جائیں گی, ہم کیسے اللہ کے ولی بن جائیں گے؟ کیا ہم نگاہ کی حفاظت کرنے کے بعد چوری بھی کریں, ڈاکہ بھی ڈالیں, سود بھی کھائیں, رشوتیں بھی لیں, جو بھی چاہے کریں, ایک کام کر لیں, اللہ کے ولی کہلائیں گے کیا؟ نہیں, مقصد یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرنے سے دل کا وہ تزکیہ ہو جاتا ہے, دل کی وہ صفائی ہو جاتی ہے, دل کو وہ پاکی حاصل ہوتی ہے کہ پھر گناہ کرنے اس کو راضی نہیں آتا, خلاف شریعت چلنا راضی نہیں آتا, وہ شرم و حیا اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جاتی ہے. اللہ خود فرماتے ہیں ذالک ازکا لہم, یہ نگاہ کی حفاظت کرنا یہ ان کے لیے سب سے پاکیزہ کام, اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے والی چیز ہے. ازکا ہے, اس میں تفضیل ہے, سپرلیٹو ڈگری, کہ سب سے بہترین چیز تزکیے کے لیے یہ نگاہ کی حفاظت ہے. تو اس سے وہ خاصیت اور وہ صفت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو شرم و حیا کی ہوتی ہے. فرمایا کہ صفت حیا بڑی اچھی چیز ہے, اگر مخلوق سے پیدا ہو تو وہ کام نہ کرے گا جس سے مخلوق ناراض ہوتی ہے, مخلوق ناپسند کرتی ہے, اور اگر یہی حیا خالق سے پیدا ہو جائے, یہی حیا خالق سے پیدا ہو جائے تو وہ کام نہ کرے گا جو اللہ کو ناپسند ہے. بس یہ راز ہے نگاہ کی حفاظت میں, یہ راز ہے کہ پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا, خود ہی جو ہے دل چاہنے لگ جائے گا, اللہ سے محبت ہونے لگ جائے گی. اور ایک کام کر لو کہ نگاہ کی حفاظت کر لو تو اللہ کے ولی, چھوٹے موٹے ولایت نہیں بلکہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا کو پہنچ جاؤ, آخری درجہ جو ولایت کا ہے نبوت سے پہلے کا, اس درجے کو تم پا سکتے ہو اگر اللہ کی مدد ساتھ کرو اور تم محنت اور کوشش کرو. اور جو آدمی عمر بھر کوشش کرتا رہے میرے دوستوں, وہ آخر منزل کو پہنچ ہی جاتا ہے. یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے, دنیاوی سیٹوں کا معاملہ نہیں ہے جو اتنے برس کی نوکری پر تھوڑے دن کے بعد نکال بھی دیتے ہیں اور اس کو گیٹ فائر کر دیتے ہیں, لیکن یہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے راستے میں مایوسی ہے ہی نہیں, امید کے کروڑوں سورج ہر وقت روشن ہوتے ہیں. جب انسان توبہ کر لے, جب انسان اللہ سے معافی مانگ لے, وہ اللہ والا ہو جاتا ہے, اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کے پاس تشریف لے جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ چنگ بجا رہا ہے, کوئی ساز بجا رہا ہے اور ساتھ میں گانا بھی گا رہا ہے. تو ایک آہ پھینکی اور فرمایا کہ کاش اتنی اچھی آواز سے یہ قرآن پاک پڑھتا. تو یہ آواز اس شخص کو پہنچ گئی اور اس نے حیرت سے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں. تو اس نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ کاش یہ اتنی اچھی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا. اس شخص پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے اس ساز کو بھی توڑ دیا اور رونے لگا اور پھوپڑ کرنے لگا, ان کے ہاتھ پر توبہ کی, انہوں نے اس کو گلے لگا لیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے گلے لگا لیا اور تمام صحابہ نے پوچھا کہ ایسا گناہگار ایسا انسان, اس کو آپ گلے لگا رہے ہیں, اس کو گلے لگا کے رو رہے ہیں, دونوں رو رہے ہیں, وہ بھی رو رہے ہیں, وہ بھی رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے سنا نہیں, اتائی وہ حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے, تو یہ اللہ کا حبیب ہو گیا توبہ کرنے سے, میں اس کو کیوں نہ گلے لگاؤں؟ تو یہ حال ہے اللہ کے یہاں, مایوسی تو ہے نہیں میرے دوستوں. اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی اللہ والے سے تعلق رکھتا ہے اطلاع کا اتباع کا, اگرچہ زندگی بھر وہ گرتا پڑتا بھی رہے, خطا میں مبتلا ہوتا بھی رہے, بظاہر ناکام ہی رہے, تو یہ ناکامی بھی حقیقت میں ناکامی نہیں, کیونکہ ایسے آدمی جو کسی اللہ والے سے تعلق رکھتا ہے اطلاع اور اتباع کا, لیکن گرتا پڑتا رہتا ہے, کمزور ہے, وہ کام نہیں کر پاتا لیکن لگا رہتا ہے. جس طرح ابھی ایک مثال اور دیتا ہوں, اگر لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے اس پر اپنی محبت کو غالب کر کے دنیا سے اٹھاتے ہیں, محبت دنیا کی نکال کر اپنی محبت کو غالب کر کے ہی دنیا سے اٹھاتے ہیں جو آدمی لگا رہتا ہے. اب اس کی بہترین مثال میرے شیخ رحم اللہ نے بھی فرمائی کہ بھئی ایک انجن ہے, اس کے ساتھ فرسٹ کلاس کا ڈبا بھی ہے, سیکنڈ کلاس کا ڈبا بھی ہے, تھرڈ کلاس کا بھی ڈبا ہے. فرسٹ کلاس کے ڈبے میں تو بہترین آسائش کی چیزیں ہیں, ایئر کنڈیشن بھی ہے اور بالکل سائلنٹ کار ہے وہ, اس میں کوئی جھٹکے نہیں ہیں اور شاکر واکر لگے ہیں بہترین, اور ہر قسم کی آسائش اس کے اندر موجود ہے. اس میں مسافر کتنے آرام سے جا رہا ہے. پھر ساتھ میں سیکنڈ کلاس, وہ ذرا سا ہلتا جلتا جا رہا ہے, جھٹکے بھی لگ رہے ہیں اور اس میں آسائش بھی کم ہے, لیکن جڑا ہوا ہے وہ فرسٹ کلاس کے ڈبے سے, اور فرسٹ کلاس کا ڈبا انجن سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ٹرین چل رہی ہے. اسی ٹرین کے اندر تھرڈ کلاس کا بھی ڈبا جڑا ہوا ہے, مضبوطی سے جڑا ہوا ہے, اور تھرڈ کلاس کی حالت تو تھرڈ کلاس ہی ہوتی ہے کہ اس میں چٹکے بھی لگ رہے ہیں, شور بھی ہو رہا ہے, ہر طرح کے اس میں مسائل آ جاتے ہیں, لیکن جڑا ہوا مضبوطی سے. تو فرمایا کہ دیکھو جہاں یہ ٹرین پہنچے گی وہیں یہ تھرڈ کلاس کا ڈبا بھی پہنچ جائے گا, جہاں فرسٹ کلاس والے پہنچیں گے وہیں یہ سیکنڈ بھی پہنچے گا, وہیں تھرڈ بھی پہنچ جائے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ جو آدمی لگا رہتا ہے, کوشش چھوڑتا نہیں ہے, جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی تو کوشش تو عاشق بہرحال نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کو قائم ہی رکھے, جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے, ناکام ہوتا رہے لیکن گرتے پڑتے چلتا رہے, رکے نہیں, تعلق توڑے نہیں. اور میرے شیخ دامت برکات تم نے کیا بہترین بات سنائی, تعلق کیا ہے, تعلق کیا ہے کہ بے تعلقی نہ ہو, بے تعلقی نہ ہو کہ آتے رہے آتے آتے اچانک غائب ہو گئے اب پتہ ہی نہیں, یہ بے تعلقی نہ ہو, تعلق رہے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی منزل پہ پہنچ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہر گناہ سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی محبت و معرفت سے ہم سب کو سیراب فرمائے. اور ایک دوست بات یہ ہے, دل کی حفاظت, آنکھوں کی حفاظت اور دل کی حفاظت, کے دل میں بھی غیر کا خیال نہ لائیں, جان بوجھ کر نہ لائیں, خیال آ جانا اور ہے لانا اور ہے, اور لانے کے بعد اس میں مجبور ہونا اور وہ مزے لے کر حرام خیالات کے مزے لے کر اس کو پکانا, اس میں مجبور ہونا یا خدا نہ خواستہ اس پر عمل کرنا, یہ سب کر رہا میرے دوستو, یہ دل کر دینا ہے, دل کر دینا, آنکھوں کے دینا سے بھی بڑھ کر دل کر دینا ہے. صوفی صاحب ہیں, بیٹھے ہیں, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, کرتا ہے, لیکن اندر دل کے کیا ہو رہا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. جو کرتا ہے تو چپ کے رہ لے جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, اور چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز. ان میں بسر اور فرادا کیا ہے, کل اولائے ان میں بسر ول فرادا کل بلائی کا کانا انہ مسغولا ہے نا, کہ یہ آنکھیں اور دل یہ سب کے سب ان سے سوال ہوگا, تو آنکھوں کا بھی سوال ہوگا میرے دوستو, دل میں جو ہمارے چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کا بھی سوال ہوگا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ سوال سے ہم سب کو بچائے, کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں, من نو پیشہ زیبا, جس سے سوال جواب ہو گیا وہ پھنس جائے گا, عذاب دیا جائے گا اس کو, عذاب میں مبتلا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے آسان حساب مانگنا ہے, یا اللہ حافظنی حسابیں یسیرا, کہ اللہ ہمیں ہمارا آسان حساب لیجیے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آسان حساب کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک نظر نام اعمال کو دیکھیں اور فرمائے جاؤ جنت میں, بے حساب داخلہ دخول جنت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے, دخول اولی نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیروں کی نقالی سے, ہر طرح سے اور ان کی طرف جھکاؤ سے اور میلان سے, اللہ میری میری اولادوں کی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. دشمنوں کی وضع قطع بنانے پر اللہ کو غضب آتا ہے, اور اللہ کے محبوب کی وضع قطع بنانے پر اللہ کو پیار آئے گا, محبت آئے گی. تو اللہ کی محبت کی حالت میں, پیار کی حالت میں جیے میرے دوستوں, یہ تو ہے زندگی, اور اللہ کے غضب کی حالت میں جینا یہ لعنتی زندگی ہے, جانوروں سے بدتر زندگی ہے, اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی زندگی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر طرح سے اتباع کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وعن مصعب بن سعد رضي الله تعالى قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نسبت کسی وقت یہ گمان کیا کہ ان کو اپنے کمتر پر فضیلت حاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس گمان کو توڑنے کے لیے فرمایا تم کو دشمنان اسلام کے مقابلے میں مدد نہیں دی جاتی اور تم کو رزق نہیں دیا جاتا مگر تمہارے انہی کمزور اور فقیروں کی دعا کی برکت سے. تشریح میں میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فضیلتیں رکھتے تھے تو ان کو گمان ہوا کہ میری شجاعت اور سخاوت اور کرم سے مسلمانوں کو بہت نفع ہوا، لہذا میں ان لوگوں سے جو ہماری طرح نہیں ہیں افضل ہوں. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس گمان کو توڑنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ گمان تم نہ رکھو بلکہ ان ضعیفوں اور فقیروں کا اکرام اور عزت کرو اور تکبر نہ کرو، یعنی اپنے کو ان سے بڑا نہ سمجھو، کیونکہ دراصل انہی کمزوروں اور مسکینوں کی برکت اور دعا سے حق تعالیٰ تمہاری مدد کرتے ہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں، لہذا اپنا کمال نہ سمجھو کہ تکبر تمام نیکیاں ضائع کر دیتا ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں تکبر کا ہونا جنت سے محروم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی تکبر سے حفاظت کرنا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیا میں سے ہیں غنیمت سمجھو پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے، فراغت کو مشغولی سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے. مشہور فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 6 ہجری کے واقعات غزوات کے بیان میں بنی قریظہ کے 6 مہینے بعد آپ بنی لحیان کی طرف غزوے کے ارادے سے چلے. وہ لوگ خبر سن کر پہاڑوں میں بھاگ گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں 2 روز مقیم رہ کر فوج کے دستے مختلف جانبوں کو بھیج دیے، مگر وہ لوگ ہاتھ نہیں آئے. 14 دن کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے. پھر سریع نجد واقع ہوا، یعنی آپ نے ایک لشکر نجد کی جانب بھیجا. وہ بنی حنیفہ کے رئیس سمامہ بن حسال کو پکڑ لائے اور بعض گفتگو کے مسلمان ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین جو عرض کیا اپنے فضل سے قبول فرما، اور اللہ اس طرح سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ ہم سب کو گناہ چھوڑنے میں جان کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرما. ظاہری گناہ ہو، باطنی گناہ ہو، تکبر ہو، عجب ہو، زبان کی خرابیاں ہوں، اخلاق کی خرابیاں ہوں، معاشرت کی خرابیاں ہوں، معاملات کی خرابیاں ہوں، اے اللہ سب کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ کامل فرما دے، اپنی محبت و معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے. اے اللہ اولیاء جیسی زندگی ہم سب کو عطا فرما، اولیاء صدیقین کی خط انتہا مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے بچے بچے کو، میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچے بچوں کو، اور اللہ تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے آنے والے مسلمان کو اللہ عطا فرما دے. اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو جلد فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجیے. یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیجیے، استقامت عطا فرما دیجیے، یا اللہ استقامت عطا فرما دیجئے، اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے خاص رجوع کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنے خاص خواص میں ہمیں بنا دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے خاص خواص میں ہمیں شامل فرما دیجئے، اے اللہ سچی توبہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سر سے لے کر پیر تک اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لیجئے، اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان اور عافیت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دیجئے، شراب خوری کا خاتمہ فرما دیجئے، شراب کے اڈوں کا خاتمہ فرما دیجئے، سود کا خاتمہ فرما دیجئے، بدکاری کے اڈوں کا خاتمہ فرما دیجئے، رشوتوں کا خاتمہ فرما دیجئے، ملک میں امن و امان اور عافیت اور برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دیجئے، اور اللہ ہمارے دونوں برادر جو اسلامی ممالک ہیں افغانستان پاکستان، اس میں جو نااتفاقی اور جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں، اے اللہ ان جھگڑوں کو نمٹا دیجیے اور آپس میں اتفاق اور محبت عطا فرما دیجیے، اے اللہ خوب محبت اور اتفاق عطا فرما دیجیے، اور تمام اسلامی ممالک میں اللہ شریعت اور سنت پر مکمل اتحاد اور اعتماد اور اتفاق نصیب فرما دیجیے، مودت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ نسلی اور لسانی اور رنگوں کے جو تعصب ہیں، اے اللہ ان سے پاک کر دیجیے، اور تمام مسلمانوں کو ایک کر دیجیے، متحد کر دیجیے، اور اللہ دشمنوں کو ہدایت دے دیجیے، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ ان کی سازشوں کو انہیں کے اوپر الٹا دیجیے، اور اللہ اصل حقیقت تو یہی ہے کہ ہم مسلمانوں نے دین کو چھوڑ دیا، اسی لیے ہم پٹ رہے ہیں اور ان کی سازشیں ہم پر کارگر ہو رہی ہیں، اے اللہ ہر ملک سمیت ہر مسلمان کو کامل دین پر جینا مرنا نصیب فرما، کامل شریعت اور اتباع سنت نصیب فرما دے، اور اے اللہ ان سازشیوں کی سازشوں کو انہی کے اوپر لوٹا دیجیے، ان کی دشمنیوں کو انہی کے اوپر لوٹا دیجیے، ان کے آپس میں احترام ڈال دیجیے، آپس میں لڑائی جھگڑا ڈال دیجیے، پھوٹ ڈال دیجیے، اور اللہ ان پر طرح طرح کے عذاب نازل فرما دیجیے، ان کو ہلاک کر دیجیے، ان کی چالوں کو انہی کے اوپر لوٹا دیجیے، ان کی مکر کی چاٹ میں آگ لگا دیجیے، آپس میں ان کو لڑ مر کے ختم کرا دیجیے، اے اللہ ہم مسلمانوں کو خوب اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، دشمنوں کے خلاف سیدھا تلائی ہوئی دیوار بنا دے، اے اللہ ہم کو ہمارے اولادوں کو اور ہماری قیامت پر کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ وہ اولیاء صدیقین میں سے بنا دیجیے، صاحب اقوا نسبت بنا دیجیے، اللہ میرے مشائخ کے درجات بے حد بلند فرما دیجیے، ان کے آل و اہل و عیال اور قیامت پر کی آنے والی نسلوں کو بھی دونوں جہان کا شرف اور عزت اور کرامت عطا فرمائیے، اے اللہ صاحب اقوا نسبت بنائیے، اے اللہ جس کو نسبت نہیں اس کو صاحب نسبت بنا، جس کو نسبت ہے اس کو اقوا نسبت عطا فرما، اے اللہ دنیا کی جو حاجتیں ہیں، اے اللہ جس کی کوئی پریشانی ہے اس کو دور فرما، تمام جائز حاجات کو خزانے غیب سے پورا فرما، بے روزگاری کا خاتمہ فرما، اے اللہ ہر مسلمان کو خوب خوشحال بنا دے، آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے، ہر بیمار کو صحت عطا فرما دے، اور اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے کہ ہم سے تمنا رکھتے ہیں دعاؤں کی، اے اللہ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، مسائل کو حل فرما دے، دونوں جہان کی خوشیاں خیریں اور بھلائیاں عطا فرما، اور دونوں جہان کے شروع اور ختم سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و انت المستعان و علیک البلاغ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ اس رمضان مبارک کے مہینے کے ہر لمحے کی قدر نصیب فرما، اے اللہ اس میں کامل تقوی ایسا نصیب فرما دے کہ ہماری تمام بقیہ زندگی اے اللہ کامل تقوی پر گزارنے والی ہو جائے، اے اللہ اس کی تمام عبادات کو اپنے فضل سے قبول فرما، اس کے نمازوں کو، اس کے روزوں کو، اور اس میں تلاوت اور تراویح کو، اور جو بھی اللہ ہم عبادت کرتے ہیں اگرچہ وہ آپ کے لائق نہیں لیکن اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے اے اللہ اپنے انتہائی کرم اور مہربانی سے اس کو قبول فرما، انتہائی اعلیٰ درجے میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم.